ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيس له شيطانا فهو له قرين. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتا ہے. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین, یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو تو بہت برا ساتھی ہے اور جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے سکے گا. کیا پس تو بہروں کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ ہاں اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں, یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں, ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. بس جو وحی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوط تھامے رہیں, بے شک آپ راہ راست پر ہیں اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. کیا اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا, کیا پوچھو کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جاتی؟ یہ ترکو نمبر 10, اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ کتاب آپ کے لیے شرف ہے. اس کتاب, اس قرآن کو یہاں ایک شرف, ایک عزت کی جگہ بات کہی گئی. شروع رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے, کیا سزا ملتی ہے؟ 6 سزائیں ملتی ہیں اس کو. نمبر 1, اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے, یعنی اس کو جن چمٹ جاتے ہیں. پھر شیطان اس کو راہ راست سے روک لیتا ہے. تیسرا, اس کو احساس دلاتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو, غلط کو ٹھیک کروا دیتا ہے. چوتھی بات, قیامت کے دن ایسا شخص اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے بیچ میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو بڑا بدترین ساتھی ہے. اور ایسے لوگوں کو اس دن کہا جائے گا تم نے زندگی میں ظلم کیا, آج تمہیں فائدہ نہیں. اور غافل لوگ اور شیاطین جہنم میں اکٹھے جمع کر دیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ غفلت کی زندگی گزارنا اپنے آپ کو موت کے منہ کے بعد جہنم کے گھڑے میں پھینکنا ہے. وہ لوگ جو آج غفلتوں میں جیتے ہیں ان کو اس آیت سے بہت سبق لینے کی ضرورت ہے. ہم سب اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ غافل پاتے ہیں اور غفلت شیطان کو مسلط کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی گھر خالی رہتا ہے نا تو وہاں عموماً کیا مشہور ہے؟ جن آ جاتے ہیں. وہ دل جو اللہ کی یاد سے خالی رہتا ہے نا وہاں بھی جن آ جاتے ہیں, شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں آپ کے دل پہ. خالی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے نا. اس دل کو اللہ کی یاد, اس کی محبت, اس کی نصیحت سے خالی نہیں چھوڑنا. ذکر رحمان, یہ رحمان کا وہ ذکر بھی ہو سکتا ہے جو زبان سے کرتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ قرآن بھی کیا ہے؟ ایک ذکر ہے. تو عمل کی بات کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے خالی نہیں رکھنا ورنہ شیطان کے قبضے میں آ جاؤں گی, اور شیطان کی دوستی سب دوستیوں سے بری ہے. پھر اسی طرح اس رکوع میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہوئی. کچھ اور باتوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پہ عذاب آنے یا آپ کے بعد آنے کی صورت میں کتاب کے ناطے سے چار باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو مضبوط تھامو. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, جو آپ کی طرح وحی کی گئی. دوسری بات اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلاؤ کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگلی بات یہ کتاب ان قریب آپ کو عزت دلائے گی, شرف بخشے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ جواب دہی کرنی پڑے گی, پوچھا جائے گا اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ تھا. میں جب اس آیت میں سے یہ چیز پڑھتی ہوں نا کہ یہ تو سب کو پتہ ہی اللہ کی طرف سے آئی ہے. دوسری بات جو آپ کو بتائی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں, بعض دفعہ جب انسان حق بات کی دعوت لے کے نکلتا ہے نا, مطلب یہاں سے سن کے نکلیں گے کچھ دین کی بات, قرآن کی بات, آپ بہت جذباتی ہو جائیں گے. اچھا اتنی اچھی بات پتہ چلی, کتنی بات اچھی ہے, کتاب اللہ کی کتنی پیاری ہے, لیکن جو ہی آپ باہر عملی میدان میں جائیں گے, آپ کسی سے وہ بات شیئر کریں گے نا تو آپ کو کہے گا چپ کر کے بیٹھو, کوئی ضرورت نہیں ایسی باتوں کی, یہ فنیٹک باتیں, دس اینڈ دیٹ, شبہ آنے لگتا ہے نا, اچھا پھر شاید ہمیں گمراہ کر دیا, کہ شاید ہمیں ایگزیجوریٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پہ ہو. باطل کے جہاں اور بہت سے پھندے ہیں نا, اس میں ایک یہ بھی پھندا ہے کہ حق والوں کے لیے ان کے حق کو مشکوک کر دو. ہر طور میں یہ ہوا, دین کو سخت قرار دینا اور اس کے اوپر الزامات لگانا. اور تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, ان قریب یہ کتاب آپ کو عزت دے گی, اس کو تو آپ لکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بها ذل کتاب و یدع بها آخرین, اس کتاب کے ساتھ اللہ کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور کچھ کو اس سے ذلیل کرتا ہے. کس کو عزت ملتی ہے؟ جو اس کتاب کو عزت دیتا ہے. کون ذلیل ہوتا ہے؟ جو اس کتاب کے حکموں کو نہیں مانتا. اور علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے. اور یہ کب بڑھتی ہے؟ جب علم حاصل کرنے میں اپنی شان کم کرنی پڑے. آپ دیکھیں کہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے. بعض دفعہ آپ کپڑے نہیں بدل سکتے, آپ کو کنگھی کرنے کا وقت نہیں ملتا, آپ کی حالت بری, پڑھ پڑھ کے آنکھیں ہلکے پڑ جائیں گے, راتوں کو جاگنا, آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں علم کے لیے. جب یہ دے لیتا ہے نا انسان طالب علمی میں, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عزت دلواتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق لیتا نہیں ہے. ہم اس کتاب کے لیے آج جو کچھ دے رہے ہیں نا, تھکن دے رہے ہیں, آپ کی کمر دکھتی ہوگی, آپ کے ہاتھ دکھتے ہوں گے, یا آپ دے رہے ہیں, قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب لوٹائے گا واپس, طاقت دے دے گا, آپ کی آنکھوں کو طاقت دے گا, آپ کے جسم کو مضبوط کر دے گا. اور یہ ساری آج اگر وقت نہیں ملتا, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جب واقعی انسان سنجیدگی سے دین کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں رہتا. حقیقت ہے, آپ کے پاس دو تقاضے ہوتے ہیں, یا آپ اپنا کام کر لیں یا اس کتاب کا کر لیں. اب اگر آپ اپنا کر لیتے ہیں تو کتاب کا متاثر ہوتا ہے, آپ کتاب کا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے خود کروا دے گا. کمی آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے بعد جو تسکین اور جو اس کے بعد فراخی آتی ہے, آپ سوچیں جب میں پڑھتی ہوں ان کے آئمہ کرام کے حالات, تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کا دور تعلیمی دیکھیں, طالب علمی کا دور دیکھیں, تو ان کا بالکل ایک اور روپ دکھتا ہے. لیکن جب استاد بنے, امام بنے, آئمہ کرام بنے, تو اس وقت ان کی شان دکھتی ہے. ہم زندگی میں آج دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام, علم کے نام پہ کتنی محبت آتی ہے. کیوں ان کو یہ عزت ملی؟ کہ انہوں نے دین کے لیے وہ قربانیاں دیں. تو لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کو یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں, تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کھلانا پڑے گا اور تھوڑی سی یعنی مزید قربانیاں دینے کی دعا کر لیں. میں چاہتی ہوں کہ رمضان ہے تو اسی میں اپنے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ اب یہ سفر تو ختم ہونے کے قریب ہے, اب ہمیں اس کو مزید اور گہرائی میں سیکھنے کی توفیق دے. رکوع نمبر 11 دیکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے, اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوئی تھی, اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. اور انہوں نے کہا, اے جادوگر, ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے, یقین مان ہم راہ پر لگ جائیں گے. پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ دیا, اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا, اے میری قوم, کیا مصر کا ملک میرا نہیں, اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں, بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے عزت ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا. اچھا, اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے, یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی, یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے. فلما آسفونا, پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا, اور پھر ہم نے ان کو گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی. یہ ترکو نمبر 11, اس کا عنوان کیا ہے, فرعون کی شیخیاں. بہت ہی گھٹیا ہر اس کے کلمات ہیں جو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیے, تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو کہ اس کا اصل میں کیسا ظرف تھا. اس پورے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آیا. شروع میں آپ نے نشانیوں کی بات پڑھی, موسیٰ علیہ السلام جو ید بازہ اور اپنا عصا لے کے آئے تھے, لیکن اور ایک ایک کر کے ساری نشانیوں کا مذاق اڑایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. کیوں عذاب آئے؟ تاکہ شاید وہ رجوع کر لیں. اور جب بھی کوئی نشانی آتی تو کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ دعا مانگو, جب چلی جاتی وہ تکلیف تو دوبارہ وہی کام کرنے لگتے. پھر اس کے بعد فرعون نے کچھ ایسی باتیں کیں کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہتا تھا. ایک تو یہ تانا دیا کہ میں نے تجھے پالا بچپن سے, تو وہی ہے جو بات بھی نہیں کر سکتا, تو حقیر ہے, اور تم پہ تو سونے کے کنگن بھی نہیں آتے, کیونکہ اس دور میں جو بڑے لوگ تھے وہ کنگن پہنتے تھے. اب موسیٰ کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی, تو یہ لوگوں کو ان کا عیب لگا, حالانکہ یہ عیب نہیں تھا. اور تیرے ساتھ فرشتے کیوں نہیں, مقابلہ کر رہا تھا نا, کیونکہ میرے پاس تو درباریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, تو تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اور اسی طرح کی باتیں کر کے اس میں ہم نے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. ہمارے لیے عمل کی بات اس رکوع میں کیا ہے, کہ لوگوں کے مذاق اڑانے سے بے خوف ہو کر اپنا کام کرتے جائیں. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے, اپنے دین کا پرچار کرنا ہے, لوگ کچھ بھی کہیں. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 12. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون, اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے ناچنے لگی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے, بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا. اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے, اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں. پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو, یہی سیدھی راہ ہے, اور شیطان تمہیں روک نہ دے, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں. بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فعبدوہ, میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے, بس تم سب اس کی عبادت کرو, یہی سیدھی راہ ہے. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا, بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں اور وہ اچانک ان پر آ پڑے گی اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. جی یہ ہے رکوع نمبر 12. اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. پورے رکوع میں انہی کی بنیاد پہ بات ہوئی. جب قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ تم اور تمہارے بت جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو مشرکین خوشی کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے آئے کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آگ میں جائیں گے، کیونکہ نصارہ جو ہے ان کی پوجا کرتے ہیں. تو اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ تو ان بتوں کی بات ہے جو پتھر کے بت ہیں، جن زندہ انسانوں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، تو وہ دنیا میں اگر یہ کام نہیں کہہ کے گئے تو پھر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے چند باتیں جو ہمیں بتائیں وہ کیا تھیں؟ نمبر 1، کہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ تھے، قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت سے پہلے ایک دفعہ آئیں گے، اور پھر ان کی نشانیوں کا ذکر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیمات تھی ان کی، خلاصہ ہے اس کا اس رکوع میں. کہتے تھے کہ میں حکمت لایا ہوں اور ان چیزوں کی حقیقت کھولی جن کو پہلے لوگوں نے چھپایا ہوا تھا، یہود نے، اور اختلاف میں تھے. اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے باوجود جب لوگ نہ مانے تو پھر آخر میں ان کو اس قیامت کے دن سے ڈرایا گیا کہ جو اچانک آئے گا، خبر بھی نہ ہوگی، اور متقین کے سوا سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہمارے عمل کی بات کیا ہے؟ کہ متقین سے دوستیاں کرنی ہیں. نیک لوگوں سے دوستی ہوگی تو قیامت کے بعد بھی قائم رہے گی، اور دنیا کی دوستیاں ہیں تو دنیا میں ہی ٹوٹ جائیں گی. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ دوستی اور رشتہ داری، ان دونوں میں ایک بہت واضح فرق ہوتا ہے. کیا؟ کہ دوست بدلتے رہتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، دوسرے میں ہم جگہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے بن جاتے ہیں، لیکن خاندان کے لوگ نہیں بدلتے. آپ زمین کے دوسرے کونے میں پہنچ جائیں لیکن خاندان کی جو باؤنڈنگز ہیں، جو گرے ہیں، وہ نہیں ٹوٹتی. دوستیاں بدلتی رہتی ہیں، لیکن دوستیوں میں ایک دوستی ایسی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتی، اور وہ کیا ہے؟ جو دین کی بنیاد پہ دوستیاں قائم ہوتی ہیں، ایمان کی بنیاد پہ جو دوستیاں قائم ہوتی ہیں. کسی شخص کی وجہ سے آپ کو دین مل جائے، آپ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے. کسی کی وجہ سے آپ کو، آپ کے کوئی کانسیپٹ درست ہو جائیں، آپ جہاں ذکر کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا اصل بات کیا ہے؟ کہ دوستی دین کی بنیاد پہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ دوستیاں پکی نبھیں گی. ورنہ آپ دیکھیے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا تو دل بدلنے لگتے ہیں. تو وہ چیزیں جو کل تک ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی، ہم بھی اسی طرح بولتے کھاتے تھے کرتے تھے، تو ہمیں، ہم بھی ویسے ہی تھے، لیکن جو ہی ہم بدلے دوستوں کی نگاہیں بدلنے لگتی ہیں. بعض لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو دوستوں کی بدلتی ہوئی نگاہوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے واپس پلٹ جاتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ دنیا میں بھی ملائے اور آخرت میں بھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نیک ہوگا اور قیامت کے دن جب اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں جانا جب تک کہ میں اپنے دوستوں کو ساتھ نہ لے لوں. اور اللہ تعالیٰ اب اس کو تو دینا چاہتے ہیں، ظلم تو نہیں ہے. ہاں، احسان ہو سکتا ہے کہ اس کی سفارش کی وجہ سے پھر اس کے وہ دوست کہ جن کے عملوں میں کچھ کمی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت دے دے گا. پھر قدر آئے گی انسان کو ایسی دوستیوں کی کہ جس کو دنیا میں انسان بالکل ایک ایسا سوچتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ بس ایک فارغ چیز ہے اور بیکار بات ہے. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 13 پہ. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف اور ہراس ہے اور نہ کن تم بددل اور غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور وہ تھے بھی فرما بردار. تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پا جائیں سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. بما کنتم تعملون. یہی ہے وہ بہشت کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. بے شک گناہ کار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمون. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے. اور پکار پکار کر کہیں گے, اس پکار کو آپ بھی سنیے, ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. پکار پکار کر کہیں گے, اے مالک. مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغا, گارڈ مین ہے ہیل کا. اے مالک, تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے, یعنی ہمیں موت دے دے, ہماری سفارش کرو کہ ہمیں موت آ جائے. وہ کہے گا, تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لقد جیناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے. کہ انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں, بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے. اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے, یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل ہے عبادت کے, اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے, اور وہ بہت ہی برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے, اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے, اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں, شفاعت کے مستحق تو وہی ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور ان کو علم بھی ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں. اور ان کا پیغمبر کا یہ کہنا کہ اے میرے رب, یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے تھے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں, اچھا بھائی سلام, انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. یہ ترکو نمبر 13, اس کا عنوان کیا ہے؟ اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اپنے بندوں کو مخاطب کیا. کیا ہے اے میرے بندو؟ ایک پکار کیا لگی کہ تم جنت کے وارث ہو. کیا ہوگا وہاں؟ کوئی خوف نہیں, غم نہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ, خوش رہو گے. سونے کے تھالوں میں ساگر گردش کرائے جائیں گے, ہر من پسند چیز تمہیں وہاں ملے گی, اور ہمیشہ رہو گے. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. اب سوچی کہ ایک دن عورت, ظاہر ہے کہ لڑکی, اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوتی ہے شادی کی صورت میں. وہ دن میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت دن ہوتا ہے. ہر چیز نئی, نئی چیز کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے. گھر, چیزیں, جذبات بھی نئے, رشتہ بھی نیا, محبتیں نئی, کوئی شکوے نہیں, کوئی غلط فہمیاں نہیں, زیورات, لباس, وہ دن بڑے خوبصورت دن ہوتے ہیں. اسی طرح ایک دن ایسا ہوگا کہ وہی نیک عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ جنتوں میں داخل ہوں گی. مجھے تو یہ باتیں پڑھتے ہی شادی کے دن یاد آ گئے کہ کیسے شادی کے دن، ابتدائی دن، محبتوں کے دن، اسی طرح ایک دفعہ دوبارہ ان جذبات کو اللہ تعالیٰ دہروائے گا جنت میں داخل کر کے. دعا کریں اللہ ہمیں ہمارے شوہروں کے ساتھ جنت دے، ہمیں ان سے پیچھے نہ رکھے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دنیا میں شوہر خوش قسمتی سے مل جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، یعنی ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ اٹھو عمل کرو، اور پھر آپ کہتے تھے قیامت کے دن کتنی ہی ایسی عورتیں آئیں گی جو دنیا میں لباس والیاں تھیں لیکن اس دن برہنہ ہوں گی. کیا مطلب ہے اس کا کہ دنیا میں شوہر والیاں تھیں لیکن قیامت کے دن وہ شوہر نہیں ملیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے اس حدیث کا. بہت اس پہ باتیں تھے، رباریات ان کا، یعنی دنیا میں کپڑے پہننے والی ہیں وہاں بغیر کپڑوں کی ہوں گی، کپڑا شوہر ہے اس حدیث میں، اس سے مراد. تو بہت سارے لوگ دنیا میں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، کسی کو بھی نیک شوہر مل چکے ہیں تو ان کی قدر کرنی ہے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ رکھے. اور اگر کسی کو بیوی اچھی مل گئی ہے تو اس شوہر کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پھر اس جوڑ کو آگے بھی رکھنا. سوچیں ہم اگر جنت میں پہنچ بھی جاتے ہیں، اور درجوں کا فرق ہے، یہ بہت بڑے بڑے فرق ہیں، ہم دنیا میں تو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا شوہر کسی اور کا ہو اور ہمارا نہ ہو، اور وہاں اگر پتہ چلے کہ ہمارے شوہر کو تو ہم سے زیادہ نیک خاتون مل گئی تو کیا دل میں آئے گا؟ اللہ اکبر. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اور بندوں کو بھی پکارا ہے، اسی کے بندے، لیکن بڑے دکھ اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہا ہے اور کچھ بری چیزوں کی خبر دے رہا ہے. کیا نوٹ کریے، اللہ تعالیٰ پکارے گئے، میرے بندو تم جہنم میں جاؤ، کیوں؟ تم مجرم ہو، ہمیشہ کے عذاب میں رہو گے، کمی نہ کی جائے گی عذاب میں، مایوسی ہوگی چاروں طرف، ظلم نہ کیا تم پہ، تم نے تو خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. جہنم میں پکارو گے کہ مالک ہمیں موت دے دے، جواب ملے گا ہمیشہ یہیں رہو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ماں کے دو بچے ہوں، ایک بہت نیک اور ایک بہت بد. کیا ماں کو اس نیک کی خوشی بھی خوشی دیتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ نافرمانوں کی نافرمانی غالب آ جاتی ہے، غم ہمیشہ خوشی پہ غالب آتا ہے. اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو خوشی سے آگ میں ڈالے گا جو آج دنیا میں اس کی نہیں مان رہے؟ نہیں مانے. ما یفعل اللہ بعذابکم، آخری آیت ہے نا ساتویں پارے کی، آپ پڑھ کے آئے. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ تو نہیں دینا چاہتا. ان شکرتم و آمنتم، بس شکر کر لو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ بڑا قدردان ہے، خوب جانتا ہے تمہارے دل کے بھید. تو میں سوچتی ہوں کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ کی رضا تو نہیں ہے؟ اللہ کو تو محبت ہے ان سے، لیکن ان کو رب سے محبت نہیں، تبھی ایسے کام ہوئے ان سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی کچھ اور باتوں کو سامنے لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے، اور اس میں کچھ پریاقات جو ہیں ان پہ زد پڑی، اور کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اور دیکھو کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے اس پورے رکوع میں جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے؟ کہ جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنی ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کے بعد اللہ یہ کہتے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. کون تھے وہ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اللہ ہمیں ایسے ہی بندے بنا دے.